السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن مجید کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو ہم نے ایک بہت ہی قدر والی رات میں نازل کیا۔ پھر ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں کہ قرآن مجید کا نزول ہوا، اور قرآن مجید کیا ہے؟ ہدل للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ کتاب موجود ہے۔ تو گویا رمضان کا اور قرآن کا یہ آپس میں ایک تعلق ہے جو ہمیں خود قرآن مجید ہی سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ ہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں میں، پچھلی قوموں میں فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور اس میں بھی آگے چل کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس روزوں کا جو تعلق ہے وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے ہی سے ہے۔ گویا رمضان المبارک کی دو نسبتیں خود قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، ایک نسبت رمضان اور قرآن کی ہے اور دوسری نسبت رمضان اور روزوں کی ہے۔ ہم آج اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے جسے بجا طور پر نیکیوں کا موسم بہار کہا گیا ہے، یہ رمضان المبارک کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ تاریخ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جو مختلف اقوام تھیں، مختلف امتیں تھیں، ان کا کیا تعلق تھا رمضان کے ساتھ یا روزوں کے ساتھ، یا ان کے جو مختلف جو صحائف ہوتے تھے، جو کتابیں ہوتی تھیں، کیا جیسے تورات تھی، انجیل تھی، کیا وہ بھی اسی طرح سے اس بابرکت مہینے میں اتاری گئی تھی؟ یہ سارے سوالات کے جوابات آج ہم اس میں لیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان، نیکیوں کا موسم بہار۔ میرے ساتھ یہاں پر شرکا بھی موجود ہیں اور حسب معمول جاوید احمد غامدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، سب سے پہلے ذرا روزوں کی تاریخ کے متعلق کچھ آپ عنایت فرمائیے کہ یہ روزوں کی تاریخ کیا ہے، پچھلی امتوں میں کس طرح سے تھا، اور جو ان کی اپنی اپنی کتابیں ہوا کرتی تھیں، آسمانی صحیفے ہوتے تھے، کیا ان کا بھی تعلق رمضان المبارک ہی سے تھا؟
روزہ تو قدیم ترین عبادت ہے، یعنی اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، خالق نے ایک مخلوق بنائی، اس مخلوق کو شعور دیا، اس کے بعد اس کو ایک امتحان میں ڈال دیا۔ انسان کی پیدائش کی جو تاریخ قرآن مجید نے بیان کی ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ یہ موت و حیات کا کارخانہ جو انسان کے لیے بنایا گیا ہے، یہ اس لیے بنایا گیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کا جو لازمی نتیجہ نکلا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں بھی ہم پر واضح کی جائیں تاکہ اس کا سچا ظہور ہو، انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں بھی واضح کی جائیں۔ یہ جس کو آپ اخلاق یا اخلاق عالیہ کہتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسانی تعلقات اور روابط کی تہذیب ہے، اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو اساسات بھی قرآن مجید سے، قدیم صحائف سے، مذہبی روایت سے معلوم ہوتی ہیں، وہ اگر آپ غور کریں تو تین ہی ہیں۔ یعنی ایک، ہمارا یہ تعلق پیدا ہوتا ہے کہ وہ خالق ہے، اس پوری کائنات کے اوپر اس کی بادشاہی قائم ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک عظیم ہستی ہے، تو عظمت کا اعتراف، عظمت کا اعتراف ہمارے اندر عجز اور تواضع پیدا کرتا ہے، اس سے وہ خضوع پیدا ہوتا ہے جو پرستش کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ایک پرستش کا تعلق ہے، دوسرا یہ کہ وہ بادشاہ ہے، حاکم ہے، حکم دیتا ہے، اس کا فرمان نازل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اطاعت کا تعلق وجود میں آ جاتا ہے۔ اور اس نے اس دنیا میں اپنے مشن کے لیے 12 انسانوں کا انتخاب کیا ہے، تو ایک نصرت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی مدد کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید نے فرمایا کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے دین کے مددگار بنو، جو مشن اس نے اپنے پیغمبروں کو سونپا ہے اس میں اس کے مددگار بنو۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، یعنی پرستش کا تعلق، اطاعت کا تعلق، اور حمیت، حمایت اور نصرت کا تعلق۔ ظاہر ہے کہ جب تعلق کی تین بنیادیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کا اظہار جن علامتوں میں ہوگا وہ بھی تین ہی نوعیت کی ہوگی۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم اپنے دنیوی تعلقات میں بھی دو ہی طریقے اختیار کرتے ہیں، یعنی تعلق کا اظہار یا کون و فعل سے ہوگا یا اس کا علامتوں سے اظہار ہوگا.
بالکل.
میں ایک بھائی سے ملتا ہوں، میں اس کہتا ہوں السلام علیکم، میں کہتا ہوں آپ کا کیا حال ہے، میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، میں اس کی خوشی کا جواب دیتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، یہ الفاظ سے تعلق کا اظہار ہے. میں اس سے مسافہ کرتا ہوں، میں اس سے معانقہ کرتا ہوں،
یہ علامتی اظہار،
میں اس کا بوسہ لے لیتا ہوں، یہ علامتی اظہار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو معاملہ بھی کیا جائے گا اس میں بھی علامتی اظہار کے طریقے ہی اختیار کیے جائیں گے. تو عبادات کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اس کائنات کے بادشاہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، سمبولک ایکسپریشن ہے.
ٹھیک.
اب علامتیں آپ کیا کیا قائم کر سکتے ہیں؟ اس میں چونکہ انسان بہت کچھ مبالغہ کر سکتا تھا، حدود سے تجاوز کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے معاملے میں اس کی خود رہنمائی فرما دی.
ٹھیک ہے.
باقی عبادات اس وقت موضوع بحث نہیں ہے. روزہ اطاعت کا علامتی اظہار ہے.
ٹھیک.
یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ہم بادشاہ کائنات مان کر اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اطاعت ہوگی نا. پروردگار عالم کے مطیع اور فرما بردار بندے کی حیثیت سے ہمارا ایک تعلق اپنے پروردگار سے پیدا ہوتا ہے. اصل میں یہی تعلق ہے جو شریعت کی پابندی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یہی تعلق ہے جس سے ہماری جسمانی تہذیب ہوتی ہے، یہی تعلق ہے جو ہمیں تقوی کے حدود سکھاتا ہے. تقوی کیا ہے؟ ڈسپلن. یعنی ہم نے اپنی جبلتوں کو ان قاعدوں کا پابند کر لیا جن قاعدوں کا پابند کرنے ہی سے وہ جبلتیں خیر و صلاح کا باعث بنتی ہیں. اسی وجہ سے اچھے اعمال کو عمل صالح کہا جاتا ہے. اچھا عمل یعنی وہ جو صالحیت پیدا کرتا ہے، وہ جو اچھائی پیدا کرتا ہے، وہ جو باہمی تعلقات کی تہذیب کرتا ہے، تو وہ عمل صالح ہے. تو اطاعت اللہ تعالیٰ کی، اب اس کا اظہار کرنا ہے تو آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت فرض کی ہے. یہ کیسا غیر معمولی معاملہ ہے. یعنی انسان کی یہ جو دو جبلتیں ہیں، ایک کھانا پینا اور دوسرے جنسی جبلت، یہ جب زور کرتی ہیں تو انسان کو پاگل بنا دیتی.
ٹھیک.
انہی دو پر پابندی لگا دی گئی ایک محدود مدت کے لیے، ایک متعین وقت کے لیے.
ٹھیک.
یعنی وہ وقت 10 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، 12 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، صبح سے شام تک بھی ہو سکتا ہے، 24 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ اپنی شریعت دیتے وقت بندوں کی طاقت اور استطاعت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے، تو ایک متعین محدود مدت کے لیے وہ پابندی لگا دیتے ہیں. یہ جو پابندی ہے، یہ جب لگا دی جاتی ہے تو اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ روزہ ہے.
ٹھیک. ٹھیک.
روزہ تو پہلے دن شروع ہو گیا. آپ نے چونکہ تاریخ پوچھی ہے تو روزے کی ابتدا تو بطور عبادت پہلے دن ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عبادات انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو سکھائیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ سیدنا آدم سے شروع ہو گیا تھا. یعنی یہ نہیں ہوا کہ پہلے انسانوں نے ایک زمانہ گزارا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کا اہتمام کیا. انسان کو ایک سال فطرت دی گئی اور اس فطرت کی رہنمائی کے لیے نبوت یا الہام کا طریقہ قائم کیا گیا. تو پہلے دن سے نبوت آ گئی، نبوت آ گئی تو عبادات بھی آ گئی.
ٹھیک.
تو نماز آ گئی، روزہ آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، یہ چیزیں پہلے دن ہی آ گئی.
ٹھیک.
یہ تو روزے کی تاریخ ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ روزے کتنے فرض کرنے ہیں اور کب فرض کرنے ہیں اور کس مہینے میں رکھنے ہیں. اس میں بہت کچھ تنوع اختیار کیا گیا، اس لیے کہ تمدن میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، لوگوں کے حالات میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، یہ سب ہوتا رہا ہے. میرے علم کی حد تک اس سے پہلے کسی کتاب کے ساتھ یہ وابستہ نہیں ہوئے کبھی بھی.
اچھا.
قرآن کے ساتھ ان کی وابستگی ہوئی ہے، اور وہ آگے چل کر جب ہم اس کو موضوع بنائیں گے تو کیوں ہوئی ہے، یہ معاملہ کیسے ہوا، اس کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. تورات کے بارے میں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، زبور کے بارے میں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی یہاں یہ معاملہ ہوا ہے کہ اللہ کی کتاب کے نزول کے مہینے کو روزوں کے لیے خاص کر دیا گیا. اس سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پورے کے پورے مہینے کے روزے اس طریقے سے کم ملیں گے آپ کو، یعنی وہ زیادہ تر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی 10 ہو گئے، 3 ہو گئے، فلاں موقع پر ہو گئے، فلاں موقع پر نہیں ہوئے. جو تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے، ممکن ہے کہ تاریخ کے کچھ حصے ہم تک نہ پہنچے ہوں، لیکن جتنی تاریخ مثال کے طور پر بائبل سے معلوم ہوتی ہے یا جیوش ہسٹری سے معلوم ہوتی ہے تو اس میں یہی ہے. البتہ روایت کے طور پر بعض موقعوں پہ 40 روزے، بعض موقعوں پر 30 روزے، اس کا ذکر بھی آتا ہے.
ٹھیک ٹھیک.
ایک مخصوص مہینہ جس میں کوئی اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اس کا ذکر پہلی بار قرآن ہی کے بارے میں ہوا.
ٹھیک ہے. آگے بڑھنے سے پہلے اب ذرا اس کی بھی پھر وضاحت کر دیجئے گا کہ آپ جب یہ فرما رہے ہیں کہ کتاب کی نسبت سے روزوں کا جو ہے وہ پچھلی اس میں ہمیں تاریخ میں ایسی بات نہیں ملتی, لیکن رمضان المبارک میں قرآن مجید کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جس میں کہ قرآن نازل ہوا اسی کو روزوں کے لیے بھی خاص کر دیا گیا. اس کی آپ فرما رہے ہیں کہ وجہ خود قرآن مجید نے بتا دی ہے, وہ کیا ہے وجہ؟
میں جب قرآن مجید کو پڑھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے اب آپ پچھلی تاریخ سے بھی اس کو متعلق کر سکیں گے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے ہمیں کہ وہ بڑے بڑے جو فیصلے ہیں وہ کچھ مخصوص راتوں میں کرتے ہیں.
ٹھیک ٹھیک,
یعنی یہ اصولی بات معلوم ہو جاتی ہے. چنانچہ قرآن مجید کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے جس سورہ کی تلاوت کی اس میں دیکھیے کیا کہا گیا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یعنی ہم نے اس کو ایک فیصلوں کی رات میں نازل کیا ہے. تو یہ خبر دی گئی کہ میرے ہاں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ہاں ایک رات فیصلوں کے لیے مقرر ہے. قدر جو ہے عربی زبان میں فیصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ فیصلوں کی جو اردو میں ہم بولتے ہیں قدر والی رات,
وہ ویلیو کے لحاظ سے
وہ اس معنی میں نہیں ہے, فیصلوں کی رات. یعنی میرے ہاں کچھ فیصلے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ بادشاہ کائنات ہیں بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. قرآن مجید نے مزید تفصیل کی ہے کہ بہت سے امور ہیں جو فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں ملائے اعلیٰ سے, اور اس میں وہ ہزار سال کے لیے 50,000 سال کے لیے معاملات لے کے آ جاتے ہیں اور پھر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ بات بھی بیان ہو گئی. اور یہ امور کب سپرد کیے جاتے ہیں, ایک رات کا ذکر بھی آ گیا, انا انزلنا فی لیلۃ القدر.
ٹھیک,
اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ بھی بتا دیا کہ تنزل الملائکہ والروح, یعنی اس میں جبریل امین اترتے ہیں, فرشتے اترتے ہیں, وہ بڑی غیر معمولی رات ہے. دوسری جگہ اسی کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا سورہ دخان میں. یعنی یہ ایک بڑی مبارک رات ہے. اس میں مزید وضاحت کر دی گئی کہ قدر کا کیا مطلب ہے, یفرق فیہ کل امر حکیم, اس میں تمام حکمت کے فیصلے صادر ہوتے ہیں. اب وہ فیصلے ظاہر ہے کہ بادشاہ کائنات ہیں, کہاں کہاں کس اعتبار سے صادر ہوتے ہیں ہم ان کا استقصاء تو نہیں کر سکتے, لیکن ان میں ایک بڑا فیصلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی کوئی کتاب نازل کرے.
اور یہ بہت بڑا غیر معمولی فیصلہ,
اب ظاہر ہے کہ اس غیر معمولی فیصلے کے لیے جب اس رات کا انتخاب کیا جاتا ہے تو رات آئے گی نا کبھی نہ کبھی.
ٹھیک,
وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان میں آئی.
ٹھیک,
اب جب وہ رمضان میں رات آئی تو ظاہر ہے کہ یہی مہینہ اس کے لیے خاص ہو گیا. تو اس سے آپ یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں یا بڑی نبوتیں آئیں, یا مثلا بنی اسرائیل کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ انہیں فلسطین میں آباد کریں گے اور اس طرح اپنی دعوت کا ایک مرکز بنائیں گے, تو یہ بھی ایک بڑا فیصلہ تھا نا جو ہزاروں سال پر محیط ہوا. اس طرح کے فیصلوں کے بارے میں قیاس کر سکتے ہیں آپ کہ یہ بھی غالباً اسی رات میں ہوئے ہوں گے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اب آپ طور پر آئیے, 40 دن کے لیے آپ یہاں اعتکاف میں بیٹھیے, اس کے بعد آپ کو کتاب دی جائے گی, تو یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ تھا. وہ کتاب بھی بڑی غیر معمولی, اس نے بھی کم و بیش 1500 سال تک حکومت کی ہے. تو یہ جتنے بھی بڑے فیصلے ہیں ان کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ایک فیصلوں کی رات میں ہوتے ہیں, وہ رات اللہ کی ہم مقرر ہے, وہ بڑی برکتوں والی رات ہے, اس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امر کا فیصلہ لے کے اترتے ہیں.
ٹھیک ٹھیک, ڈیسیجن ہو جاتا ہے
فیصلہ. جب یہ معلوم ہو گیا تو یہ بات بھی اس سے خود بہت معلوم ہو گئی کہ اس کا امکان ہے کہ پہلی قرآن کے بارے میں تو وضاحت سے بتا دیا گیا نا کہ اسی رات میں اترا ہے. تو یہ امکان پیدا ہو گیا کہ ہم یہ قیاس کریں کہ پہلی کتابیں بھی پہلے پیغمبروں کی, یعنی جلیل القدر پیغمبروں کی, مثلا حضرت ابراہیم کو ایک بڑا مشن دیا گیا ہے, حضرت موسیٰ کو ایک بڑا مشن دیا گیا ہے, سیدنا مسیح کو ایک بڑا مشن دیا گیا ہے, انجیل کا نزول ہوا ہے, تورات کا نزول ہوا ہے, اس طرح کے بڑے فیصلے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی رات میں ہوئے ہوں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ اس رات میں نازل ہوا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات رمضان میں آئی.
بالکل ٹھیک ہے, آپ لیں گے کوشچن. جی
سر, آپ کی بات سے ایسے لگا کہ جیسے رمضان میں لیلۃ القدر اتفاقاً آئی تھی, تو ہم تو اب تک یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہر رمضان میں ہر سال آتی ہے, اس پر ذرا وضاحت کر دیں.
یہ آپ سمجھتے رہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, ہو سکتا ہے ایسا ہو, یعنی میں نے اس کی نفی نہیں کی.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس میں تو آپ نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو, یہ فرمایا ہے نا.
فرمایا کہ تلاش کرو, یعنی چونکہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا اور یہ واقعہ آپ ہی کو پیش آیا اور رمضان میں پیش آیا, تو ایک بندہ مومن کی حیثیت سے پیغمبر کو یہی تلقین کرنی چاہیے کہ بھائی میرے ہاں یہ رات رمضان میں آئی تھی، یہ قرآن کا نزول اس میں شروع ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے رمضان میں دہرائی جائے، پھر دہرائی جائے، تو آپ اس کو تلاش کریں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ کو جہاں کہیں محبوب کے نقشے پا نظر آئیں وہیں تلاش کریں گے نا جا کے۔ ایک واقعہ پیش آیا، دیکھیے نا مثال کے طور پر مجھے ایک واقعہ پیش آیا، میں پلٹ کے دیکھتا ہوں کہ واقعہ کب پیش آیا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں پیش آیا تھا یا وہ اپریل میں پیش آیا تھا، تو میں اسی کے بارے میں کہوں گا نا۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں درخت کے پاس یہ چیز مجھے نظر آئی تھی، وہیں جا کے ڈھونڈیں گے اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل جیسے ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے کہ جب ان کے پروردگار کا کرم ہوا، اس کی عنایت ہوئی، اتنا بڑا فیصلہ ہوا، اتنی بڑی نوازش ہوئی کہ آپ کا انتخاب کر لیا گیا، آپ کو قرآن دیا گیا، قرآن جیسی کتاب دی گئی جو نذیر للعالمین ہے، اور رمضان میں دی گئی، قرآن نے تصدیق کر دی اس کی۔ یعنی آپ کو ایک واقعہ پیش آیا، آپ کو بھی یاد ہوگا، قرآن نے بھی تصدیق کر دی کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، یہ بھی بتا دیا بڑی مبارک رات تھی، یہ سارے معاملات تو ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا ہوگا کہ پھر یہ کب ہوا تھا، تو یاد آیا ہوگا کہ رمضان کے آخری اشرے کی رات ہوگی کوئی، تو آپ نے لوگوں کو اس کی تلقین کی۔
اس رات میں جو عبادات ہمارے ہاں بہت سی خاص کی جاتی ہیں، جس میں آپ کے علم
شبیداری
ہوتی، تو اس پر آپ کا کیا فرمان
ہے؟ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بندہ مومن کی حیثیت سے رد عمل ہے، اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ یعنی چونکہ آپ نے یہ ہمیں یہ بتایا کہ وہ رمضان کے آخری اشرے کی کوئی رات تھی،
اس میں تلاش
اسی طرح تلاش کرتے ہیں۔
ٹھیک،
تلاش سے مراد کیا ہے؟
یعنی کوشش کرتے ہیں،
امید سے،
اس امید کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ لیکن حتمی طور پر یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ فلاں وقت میں آ جائے گی یا آتی ہے لازمن، ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ آپ کو پیش آیا اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ شاید کوئی تاک رات تھی یا وہ آخری اشرے کی رات تھی، تو آپ کی پوری زندگی میں پھر اس کا اثر ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بندے کو جہاں کوئی نعمت ملی ہے وہ وہیں تلاش کرے گا نا اس کو، تو آپ آخری اشرے کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ شدہ میں ذرا آہیا اہلا، یعنی آپ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، آپ کمر کس لیتے تھے، یہ کرتے تھے
ایسا تھا، بالکل ہے،
آپ اپنی راتوں کو آہیا لہلا ہو ایکزا اہلا ہو، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے کہ اٹھیں عبادت کریں، کیونکہ رحمت اس رات میں ہوئی تھی، اس برکت کا نزول ہوا تھا۔ تو ایک بندہ مومن کا رد عمل یہی ہونا چاہیے۔ اصل میں مذہبی ذہن کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ چیزیں جب غیر متعین چھوڑ دی جاتی ہیں تو اس کے اندر کتنی حکمت ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ مومن تلاش کرتا ہے، جاگتا ہے، اور اس کے ذریعے سے معلوم نہیں اپنے رب کی کیا کیا نعمتیں پا لیتا ہے،
جستجو کرتا ہے تو پا لیتا ہے،
وہ جستجو اور تلاش ختم ہو جاتی اگر ایک متعین رات مقرر کر دی جاتی ہے، اور پھر کوئی عبادت اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں کی گئی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویہ، ایک طرز عمل اختیار کیا، جس کا میں نے حوالہ دیا نا کہ آپ کی پوری زندگی میں پھر اس کا ظہور ہوا۔
ٹھیک ہے،
عربی زبان میں بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان، شدہ میں ذرا کمر کس لیتے تھے کہ اب مجھے عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو رب کو یاد کرنا، آہیا لیلا، یعنی اب آپ کے لیے رات کو سونا مشکل ہو جاتا، ایکزا اہلا، آپ اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے اور جگاتے تھے،
بالکل ٹھیک،
کہ وہ بھی ساتھ شریک ہوں۔ اس کے بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہمیں ملتا ہے، یہ بڑی اعلیٰ تعلیم ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ محبوب کی نوازش فلاں موقع پہ ہوئی تھی، فلاں رات میں ہوئی تھی، فلاں جگہ پہ ہوئی تھی، تو آدمی اس کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ تو یہ تلاش کا مطلب یہ ہے۔
آپ بتائیے
سر، میں اسی سے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ اگر اس طرح ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ انڈیویجولی اس کو چھوڑ دیا گیا، ہو سکتا ہے مجھے وہ آخری جو اشرے کی پانچ راتیں ہیں اس میں وہ کیفیت میری وہ مجھے محسوس ہو جائے، اور لوگ جو کہتے ہیں کہ جیسے اجتماعی طور پر کوئی ایک رات ہے جس سے آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ سے یہ معاملہ اس کی تلاش میں اس کو دیکھیے،
خدا کی عنایت کے لیے کوئی رات مقرر ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ رمضان میں ہو کیونکہ اس وقت رمضان میں آئی تھی، زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ آخری اشرے میں ہو کیونکہ اس وقت حضور کا خیال ہے کہ آخری اشرے میں آئی تھی، زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ تاک راتوں میں ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ وہ غالباً کوئی تاک رات تھی۔ تو اب اس میں جب ایک بندہ عبادت کرے گا یا اپنے رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ انفرادی طور پر ہی ہوگا نا، یعنی آپ اپنے طریقے سے ہوں گی، میں اپنے طریقے سے ہوگا، ہر آدمی اپنے طریقے سے ہوگا۔ اس میں کس پر اللہ کی رحمت کس وقت ہو جاتی ہے، عین ممکن ہے وہ گھڑی مل جائے، اور عین ممکن ہے کہ وہ نہ ملے ساری زندگی، لیکن بندے کا عبادت کرنا، اپنے رب کی رحمت تلاش کرنا، یہ بے شمار عنایتوں کا باعث بن جائے. تو اصل میں وہ رویہ ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہا ہے، کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پروردگار کی عنایت کسی خاص وقت میں ہوئی تھی تو بندہ وہیں کھڑا ہے. چاند یہاں سے نظر آیا تھا، وہیں جا کے روز کھڑا ہو جاتا ہے. چاند نہیں نظر آیا اس کے بعد، زندگی بھر نہیں نظر آیا، بھائی کھڑا ہونا کوئی معمولی بات ہے، وہ تو حاصل ہو گئی نا آپ کو. تو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے.
ٹھیک
سر، روزے کا مقصد کیا ہے؟
قرآن مجید نے خود بیان کر دیا جی، ہمارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ ہم اس میں اپنا فلسفہ بگاڑیں. اس نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی تربیت دینا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی، میں نے عرض کیا، تین بنیادیں ہیں. پرستش کا تعلق ہے اس لیے کہ وہ ہمارا خالق اور معبود ہے. اطاعت کا تعلق ہے اس لیے کہ وہ بادشاہ کائنات ہے، حکم دیتا ہے. حمیت، حمایت اور نصرت کا تعلق ہے اس لیے کہ وہ اپنا مشن سپرد کرتا ہے. تو اطاعت کے تعلق کا ظہور روزے کی صورت میں ہوتا ہے. اور اس سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ اس سے وہ ڈسپلن حاصل ہوتا ہے جو انسانی جبلتوں کے لیے ضروری ہے، یعنی مذہبی لحاظ سے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ جبلتیں ہیں جو بے لگام ہو جاتی ہیں اور جس کے نتیجے میں پھر بدکاری وجود میں آتی ہے، حق تلفی وجود میں آتی ہے، دوسروں کے خلاف زیادتی وجود میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے احکام انہی چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں. تو انسان کو اس چیز کی تربیت دینے کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ تقوی کی تربیت ہی کہلائے گا. قرآن نے بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈسپلن پیدا ہو جائے، حدود آشنائی پیدا ہو جائے.
ٹھیک،
تقوی.
ٹھیک،
یہی چیز.
بالکل سر، تاریخی طور پر جیسے یہ ڈسکشن ہوئی تو مجھے لگا کہ لیلۃ القدر شاید پہلے سے تھی ہسٹری میں اور بعد میں اس رات میں نزول قرآن ہوا. تو کیا یہ نزول قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر ہے یا کہ اس کی کوئی اور اہمیت بھی ہے؟
یہ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ رات پہلے سے اللہ کے ہم مقرر ہے، یعنی اس رات کی بڑی خاص اہمیت ہے، یہ فیصلوں کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں ملائکہ اترتے ہیں، اس میں روح الامین اترتے ہیں. بتایا گیا ہے کہ یفرق فیہ کل امر حکیم، یعنی قرآن مجید تو ایک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن تمام حکمت کے بڑے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. تو چونکہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ طرز عمل کا ایک غیر معمولی ظہور ہے، اس نے رحمت کی ہے پورے عالم پر کہ اس کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب نازل کیا، تو اس کا نزول بھی اس رات میں ہوا. رات تو پہلے سے موجود ہے.
ٹھیک جی.
مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا اجر دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یعنی روزے کی وہ کون سی برکات ہے جس کو واضح کرنا چاہا ہے؟
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام عبادات جتنی بھی ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر مقرر ہے. ظاہر ہے کہ عبادت بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، تو اس کا اجر بھی ملے گا اس کو. اسی طرح جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ اخلاقی اعتبار سے نیکیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے حوالے سے نیکیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی اجر مقرر ہے، یعنی جو بھی اللہ کے قاعدے ہیں ان کے مطابق. روزے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس میں بندہ چونکہ ان چیزوں پر پابندی لگاتا ہے جن پر پابندی لگانے کے لیے کوئی عقلی تقاضا نہیں ہے، یعنی باقی جتنے احکام ہیں وہ ہمارے فائدے نفع کے لیے ہیں، ان کے لیے عقلی اور فطری تقاضے موجود ہیں. اس میں بھوک پر پابندی لگا دینا، اس میں پیاس پر پابندی لگا دینا، اس میں جنسی ربط و ضبط پر پابندی لگا دینا، اور وہ بھی بیویوں کے ساتھ. تو یہ چونکہ اللہ کے حکم پر لگائی جاتی ہے تو بہت عنایت کے ساتھ یہ فرمایا کہ پھر اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. یہ اس طرح کی بات ہے کہ جیسے ایک بادشاہ جو ہے وہ آپ کے لیے مقرر کر دیتا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو اس پر یہ ملے گا، یہ ملے گا. آپ جانتے ہیں نا بادشاہوں کے مقرر ہوتا ہے کہ یہ خلعت ملے گا، یہ زر و جواہر ملیں گے، یہ منصب ملے گا. تو یہاں یہ فرمایا کہ بس یہ میرے لیے ہے، بندے نے یہ کام میرے لیے کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی عقلی فطری محرکات نہیں تھے. حکم میں نے دیا، اس نے میرے کہنے پر اپنے منہ پر تالا لگا لیا. تو اس وجہ سے اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. میں ہی دوں گا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ دوں گا کہ وہ نحال ہو جائے گا، یعنی اس کے لیے کوئی حد و حساب نہیں ہے. تو حد و حساب نہ ہونا اس کو بیان کرنے کا اسلوب ہے.
جی.
روزوں کے بعد جو عید کا تہوار ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیا عید روزے کا پروٹوکول ہے؟
اس کا نام بتا رہا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے. عید الفطر، یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اس کی اطاعت کا مظاہرہ کرے، اور اطاعت کا مظاہرہ اس درجے میں جا کر کرے کہ جب ساری جبلتیں زور کر رہی ہوں اس وقت بھی وہ اللہ کے حکم پر اپنے منہ پر تالا لگا کے، اپنی جبلتوں پر تالا لگا دے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو قبول فرمایا، پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، مہینہ پورا ہو گیا، تو اب ایک تہوار مقرر کر دیا گیا تاکہ بندے اللہ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ یہ تہوار کیوں مقرر کیا ہے، لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرو اس ہدایت پر جو اس نے دی ہے۔ یعنی قرآن دے دیا، قرآن جیسی کتاب دے دی، روزوں جیسی عبادت لازم کر دی، اس سے گزرنے کی توفیق دی، تو یہ ساری چیزیں شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہیں۔ لتکبر اللہ علی ما ہداکم، لتکبر اللہ، اللہ کی اب
کبریائی۔ ٹھیک،
بڑے فیصلے کی بات کر رہے تھے، کیا چھوٹے فیصلے انسان کا جینا مرنا رزق، کیا یہ بھی اسی رات جو ہے فیصلہ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی رات؟
دیکھیے کون سا فیصلہ بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے، یہ تو ہم بندے نہیں جان سکتے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے فیصلے ہیں جو قانون بنا دیے گئے ہیں، مثلا انسان کو پیدا کرنا ہے، اس کے لیے موت و حیات کا یہ کارخانہ بنانا ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، کسی وقت ہوا ہوگا۔ تو یہ فیصلہ اس رات میں اگر یہ قیاس کیا جائے کہ ہوا ہوگا تو مانا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح پھر اس فیصلے کے نتیجے میں بہت سے فیصلے نکلے ہوں گے، تو حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ سب فیصلے کیسے ہوتے ہیں، کون سا چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی رہنمائی فرما دی اس معاملے میں، اور ظاہر ہے کہ ان کی دی ہوئی اطلاع ہے، جتنی ہے اتنی ہم بیان کر سکتے ہیں، باقی جو تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ معاملات بھی اسی رات میں ہوئے ہوں گے، لیکن بڑے بڑے فیصلے، حکمت کے فیصلے، وہ اس رات میں ہوتے ہیں۔
لیکن اس سوال کو جاوید صاحب ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے گا۔ اس میں ظاہر ہے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ قیاس ہی کیا جا سکتا ہے اور بڑے اور چھوٹے فیصلے کا ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، بڑے یا چھوٹے کو ہٹا دیجئے ایک طرف، لیکن فیصلوں کی رات جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے جو ہے وہ کرتا ہے اور وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، اور جب چیف ایگزیکٹو فیصلہ کر کے اپنے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو بتا دیتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ ہے، پھر وہ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو فیصلوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلوں کی رات کہہ رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ فیصلے کر کے فرشتوں کو دے دیتا ہے وہ فیصلے، اس کے بعد جب نافذ ہو رہے ہوتے ہیں فیصلے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس نفاذ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی کوئی امر کوئی حکم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس نفاذ کے اندر نہیں موجود ہوتا؟
دیکھیے دونوں طرح کی چیزیں قیاس کی جا سکتی ہیں۔ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی آپ کو براہ راست نگرانی کرنی پڑتی، یعنی آپ نے جو مثال دی ہے اگر اسی مثال کو سامنے رکھ لیا جائے
جی،
تو ایسے بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں یا ان کی ایسی جزیات ہوتی ہیں یا ان میں ایسی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی براہ راست نگرانی کی جائے۔ مثلا میں قرآن مجید سے اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ انا کا بیاج ہے نا، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم آپ، ہر معاملے کو خود نگرانی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب نبوت جیسی چیز یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی
جی
دعوت کا کام کر رہی ہے، تو اس وقت براہ راست ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے، براہ راست ہر چیز کی نگرانی کی جا رہی ہے، جبریل امین کو بھیجا بھی جا رہا ہے اور براہ راست بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ ایک اصولی حکم دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں،
فزیکل قوانین بنا دیے گئے ہیں،
لیکن آپ ذرا عام انسان پر آ جائیے، عام انسان سے کیا چیزیں صادر ہوتی ہیں؟ تین چیزیں صادر ہوتی ہیں، قول صادر ہوگا، فعل صادر ہوگا، اور اس کے پیچھے کوئی نیت اور ارادہ ہوگا، دل کے اندر اٹھتا ہے۔
بالکل
قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے قول اور فعل کو تو فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، لیکن دل میں اٹھنے والی چیزیں جو ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے فرد کے معاملے میں بھی براہ راست مداخلت پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے ایک حکیم ہستی نے جو چیز سپرد کرنا چاہیے وہ کر دی ہے، اور باقی معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح کر دی گئی کہ فرشتے نہ اپنی طرف سے کوئی تصرف کر سکتے ہیں، نہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے امر ہی کا نفاذ کرتے ہیں۔
ٹھیک،
یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی اختیار اس طرح کا رکھتے ہیں، نہیں، اسی دائرے کے اندر جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، وہی قاعدے جو ان کے لیے طے کر دیے گئے ہیں، ان میں وہ تصرف کرتے ہیں۔
اور یہ کائنات بھی وہ فزیکل قوانین کے تحت ہی چل رہی ہے، کائنات
اب ایک قانون بنا دیا گیا، بھائی ایک قانون ہے وہ ضابطہ ہے۔ دیکھیے نا، اب نیوٹن نے اس مادی دنیا میں جو قوانین کار فرما وہ دریافت کیے، وہ قانون صدیوں سے چل رہے ہیں، کروڑوں سے چل رہے ہیں۔ اب اگر آپ سائنسی تحقیقات کو قبول کر رہے ہیں کہ 15 ارب سال کے قریب دنیا کے مدت چل رہے ہیں نا، اس وقت سے بہت سے قوانین چل رہے ہیں، یہ قوانین بنا دیے گئے، کائنات کام کر رہی ہے، ان میں کب کب مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے؟ مداخلت کو بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ وہ اتنی غیر معمولی مداخلت ہوتی ہے کہ ایک ملاح کی کشتی کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔
ایک بچہ پیدا ہو گیا والدین کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. مثالیں دی ہیں نا,
بالکل صحیح.
تو یوں نہیں ہے جیسے فلسفی بیان کرتے ہیں کہ ایک محرک اول ہے جس نے شروع میں تحریک دے دی, جیسے کہ آپ سمندر میں ہاتھ مارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لہریں پیدا ہو جاتی ہیں. ہر موقع کو دیکھا جا رہا ہے. تینوں مثالیں دی ہیں,
بالکل صحیح.
وہاں جو آپ واقعہ خضر جس کو کہا جاتا ہے عام تعبیر میں, وہ کیا چیز ہے؟ اس میں پردہ اٹھا کے بتایا ہے کہ میں کائنات کو ایسے چلا رہا ہوں. اس میں تینوں واقعات غیر معمولی نہیں ہیں, یعنی ایک عام ملاح ہے,
اور ایک عام
جس کی کشتی پکڑی جانی ہے, ایک عام انسان ہے جس کے بچے کا معاملہ ہے, ایک عام بستی ہے جس میں ایک یتیموں کا خزانہ ہے, عام لوگ ہیں. اس میں کوئی پیغمبر نہیں ہے, کوئی غیر معمولی شخصیت نہیں ہے, کوئی غیر معمولی حادثہ نہیں ہے. ان تک میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے ان کی نگرانی ہو رہی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ حی قیوم, زندہ اور قیوم ہستی کے طور پر کائنات کی نگرانی کر رہے ہیں. اب اس میں کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا اصولی ہدایت دے کر,
وہ ہم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک. جی جی,
میں یہ پوچھنا, اس سے تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر سال ہی وہ رات آتی ہے, کیونکہ فیصلے تو ہر سال ہی ہوتے ہیں.
نہیں کہا جا سکتا جی کہ ہر سال ہوتے ہیں, نہیں کہا جا سکتا ہزار سال کے لیے کر لیے جاتے ہیں. قرآن مجید نے مثلا یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو امور ہیں وہ ہزار سال کے لیے سپرد کر دیے جاتے ہیں. قرآن نے بتایا کہ 50,000 سال میں بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی بات حتمی طور پر کہی نہیں جا سکتی. میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو متشابہات امور ہیں, متشابہات امور کیا ہیں؟ وہ امور جن کو براہ راست ہم نہیں جان سکتے, اللہ کی اطلاع سے معلوم ہوتے ہیں, اس عالم سے متعلق ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے. تو ان امور میں اللہ تعالیٰ جتنی بات بتا دیں ہم اس تک ہی محدود رہیں گے. اس سے آگے کسی قیاس کو حتمی صورت دے دینا یہ حدود سے تجاوز ہے. یہ بھی جو میں نے توجہ دلائی ہے آپ کو, اس میں بھی بعض لوگوں نے اپنے سوئے فہم سے بعض چیزوں کو متعین کر دیا ہے, جبکہ پورے ذخیرے پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصولی نوعیت کی تعلیم ہے. ایک واقعہ پیش آیا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اس کو رسپونڈ کیا ہے. حقیقت یہ, اس سے زائد کچھ نہیں.
مسافروں کو اور بیماروں کو رعایت دی گئی ہے, اسی سے آگے بڑھاتے ہوئے وہ لوگ جن کے کام کی نوعیت بہت سخت ہوتی ہے, خاص طور پر مئی جون کے مزدوری لوگ کرتے ہیں, تو ان کو بھی یہ رعایت حاصل ہو اور وہ اس کو آگے لے جا کر نومبر دسمبر میں سردیوں میں اگر روزوں کو پورا کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں؟
قرآن مجید نے بڑی اصولی باتیں اس میں کی ہیں جی. اور یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اس لیے کہ اس میں بہت سی چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن جب کسی چیز میں اس طرح کا استثناء بیان کرتا ہے یا رعایت دیتا ہے تو قرآن کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک قاعدہ بنا دے, وہ اس میں اطلاقی طریقہ اختیار کرتا ہے. عام حالات کیا پیش آتی ہے, مریض ہوگا یا مسافر ہوگا
جی,
تو اس کا ذکر کر دیا.
ٹھیک,
اچھا. اور ہمیں تربیت دی گئی یہ کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں باعث کیا چیز ہے. چنانچہ ہمارے فقہا نے بھی اس سے پہلے بہت سی چیزوں کو شامل کیا. مثلا انہوں نے دیکھا کہ جو حاملہ عورت ہے وہ مریضہ تو نہیں ہوتی,
ٹھیک,
لیکن ایک ایسی مشقت سے گزر رہی ہوتی ہے کہ جس میں اس کو بھی اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کا حق ہونا چاہیے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے کو دودھ پلانے والی ماں مرضیہ, وہ بھی اسی مشقت سے گزرتی ہے. اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ آدمی بعض وقت بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے لیے بھی یہ مشقت اٹھانا آسان نہیں ہوتا. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مریض اور مسافر کا ذکر بطور مثال ہوا ہے,
ٹھیک,
عامۃ الورود چیز کی حیثیت سے ہوا ہے. بنیادی بات کیا ہے جو اس کے اندر اصول کار فرما ہے؟ اصول کیا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی, کوئی مشقت پیش آ گئی, یہ ہو گیا. اب اسی سے ایک اور بات سمجھ لیجئے, اور وہ یہ کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے, علامتی اظہار ہے. ان کے پیچھے ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف کا جذبہ ہوتا ہے, اپنی عاجزی کے اعتراف کا جذبہ ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل مختلف اصول اختیار کیا ہے کہ یہاں رخصت کے لیے مشقت کافی ہے. چنانچہ اسی روزے کی آیات میں بیان کیا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ عبادات کے معاملے میں تنگی نہیں ڈالنا چاہتا, وہ تمہیں آسانی میں رکھنا چاہتا ہے.
ٹھیک,
یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ایسی مشکل میں عبادت میں مبتلا کر دیا جائے, کیونکہ عبادت کی روح محبت ہے, وہ مجروح ہوگی اس کے نتیجے میں. مشقت تو انسان اٹھاتا ہے, یہاں اضطرار کا اصول نہیں ہے. حرام حلال میں اضطرار کا اصول ہے, یعنی اگر کوئی چیز حرام کی گئی ہے اور کسی مجبوری میں آدمی اس کو کھانے کے لیے, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جہاں حرام چیزوں کا ذکر ہوا ہے تو وہاں پہ بھی استثناء بیان ہوا ہے, وہاں مشقت نہیں کہا, وہاں یہ کہا ہے کہ اگر تم مستر ہو جاؤ, الا مستر, مستر ہو جاؤ. یعنی مستر ہونے کا کیا مطلب, جان پر بن گئی. پھر مزید شرط لگا دی اس پر کہ بس اتنی لوگ ہیں جس سے جان بچائی جا سکتی ہے,
ٹھیک,
حد سے بڑھنے والے نہیں ہوگے. وہاں یہ ہے, تو وہاں استرار کا اصول ہے, لیکن یہاں مشقت کا اصول ہے. تو عبادات میں جب مشقت پیدا ہو جائے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. چنانچہ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ آپ نے ایسی ہر رخصت سے فائدہ اٹھایا. یعنی یہ نہیں کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, آپ عبادات کے معاملے میں رات رات بھر کھڑے رہتے تھے
جی,
لیکن جو عبادات میں رخصتیں دی گئی ہیں, یعنی اگر قصر کی رخصت دی گئی تو آپ نے قصر کی,
ٹھیک,
اگر جمع کرنے کی رخصت دی گئی تو آپ نے جمع کیا, اگر جرابوں پر مسح کی رخصت دی گئی ہے تو آپ نے جرابوں پر مسح کیا, اگر تیمم کی رخصت دی گئی ہے تو آپ نے تیمم کیا. یعنی یہ نہیں کیا کہ بھائی تم تیمم کر لو, میں تو کوئی پانی ڈھونڈوں گا ہر حال میں. تو عبادات میں جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو نمونے کے طور پر پیش کیا. عبادات میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ مشقت کا طریقہ اختیار کریں. تو اگر فرض کر لیجئے کہ بہت شدید گرمی ہے یا اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ آدمی تحمل نہیں کر سکتا, بھائی سفر میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا
جی.
اگر آپ یہ کہیں کہ آدمی رکھ ہی لے گا تو سفر میں بھی رکھ ہی سکتا ہے. اچھا سفر اب آسان ہو گئے ہیں تو بعض اوقات ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی, جہازوں کے سفر ہیں,
بالکل صحیح,
آپ ایئر کنڈیشن میں سفر کر رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں لگتی بعض موقعوں کے اوپر. اور بعض دوسرے کام ایسے ہیں جس میں اتنی مشقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں یہ رعایت ملنی چاہیے. اسی طرح میں نے یہ عرض کیا تھا جس کے اوپر بہت ہنگامہ بھی ہوا کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں روزہ قابل برداشت نہیں رہتا, یعنی اس کے اوقات اتنے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اصول کیا بیان کیا قرآن مجید میں, اصول یہ نہیں بیان کیا کہ جہاں مشقت پیدا ہو جائے روزہ چھوٹا کر لیا کرو, یہ اصول تو نہیں بیان کیا.
یہ نہیں کیا,
یعنی یہ نہیں کہا کہ مریض یا مسافر جو ہے وہ دو گھنٹے کا روزہ رکھ لے یا چار گھنٹے کا روزہ رکھ لے. اس میں یہ کہا ہے فعدت من ایام اخر, یعنی وہ دوسرے دنوں میں اس کو
مؤخر کر دے.
تو اس وجہ سے میرے نزدیک پسندیدہ یہی ہے کہ اگر ایسی کوئی مشقت, اور مشقت کا فیصلہ فرد کرے.
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں ایک دفعہ تھے تو آپ نے وہ روزہ افطار کیا تھا اور پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آج جو ہے وہ روزہ نہ رکھنے والے بازی لے گئے.
جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی, ایسے ہی دیکھیے نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا ہے, جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آپد ہپی میں اجازت دی ہے
جی
بعض چیزوں کی, جیسے جی تیمم کی اجازت دی ہے یا اور اجازتیں دی ہیں یا قصر کی اجازت جی دی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو سفر تک اسے عام کر دیا, وہاں تو جنگ و جدال کی آپد ہپی کا ذکر ہے. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت, اللہ کا کیا ہوا صدقہ ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو عبادات میں جو رخصتیں ہوتی ہیں, یہ عبادات ہم کو روزانہ کرنی, نماز پانچ وقت پڑھنی ہے, اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے, تو اس میں جو رخصت بھی دی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھنا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. عبادت کا جذبہ قائم رہنا چاہیے ہر حال میں, اس کی فارم کی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو انسان ہلاکت میں ڈال لے, یا یہ کوئی بس جان ہی پر بنائے گی تو اس میں رخصت ہوگی. ظاہر ہے کہ جب آپ تیمم کرتے ہیں تو جان پر تو نہیں بنی ہوتی, یا آپ جرابوں پر مسا کرتے ہیں تو جان پر تو نہیں بنی ہوتی نا, اتارا ہی جا سکتا ہے ان کو. بہت سرد پانی بعض اوقات, یعنی ایسا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کہ جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے گا یا ایسی صورت ہوگی, ایسے سب موقع کے اوپر جو رخصتیں دی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.
سر یہ شوگر کے مریض بعض اوقات اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر بھی روزہ رکھ رہے ہیں, اس وجہ سے کس کا اجر بہت بیان ہوا ہے, تو خطرے میں اپنے آپ کو لے جانا, شوگر کا گر جانا, گھر والوں کو پریشان کرنا, اس پر ان کو اگر یہ توجہ دلائی جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اجر دوں گا.
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ اگر ایسے معذور ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو یہ کہا ہے تو پھر انہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. ان کا ہلاکت میں نہ ڈالنا اور یہ شدید خواہش رکھنا کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم روزہ رکھتے, اور پھر روزے کی عبادت کے ساتھ بہت سی دوسری عبادتیں بھی کی جا سکتی ہیں, اس طرف توجہ ان کو کرنی چاہیے, ہلاکت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے. اسی طرح عبادات کے معاملے میں اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مشقت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک 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 جی.
سر خواتین کی جو فطری معذوری کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں, تو شوال کے روزوں کے ساتھ اگر شوال کے روزے رکھے جائے تو کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی وہ ان کا بھی اجر ملتا ہے, تو آپ کی اس میں رائے کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو رضاعت کے معاملات ہیں, ولادت کے معاملات ہیں, ان میں کافی روزے اگر ہم جمع کریں تو وہ ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کا فدیہ ہی جو دینا ہے جو وہ اس سے ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ ان کو جو دوسرے روزے ہمارے یہاں نفلی ملتے ہیں، شعبان کے روزے، محرم کے کچھ دو روزے ہیں ان کا اجر بیان ہوا ہے، عید ذی الحجہ کے روزے بیان ہوئے ہیں، اس طرح کے روزے جن کا سال سال کا اجر احادیث میں ملتا ہے، تو کیا ان سے کمپنسیشن ہو جائے گی ان کی یا وہ رکھنے ہی ہوں گے ہر صورت میں؟
نہیں، روزے کے بارے میں یہ قانون بیان کر دیا گیا ہے، نماز چھوٹ گئی اس طرح کی حالت میں جو عورتوں کو پیش آتی ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، روزے رکھے جائیں گے اور فدیہ اس صورت میں دیا جائے گا جبکہ وہ حالت ختم ہی نہ ہو رہی ہو، یعنی مثلاً ایک آدمی بہت بوڑھا ہو گیا ہے یا ایسا مرض ہے کہ وہ باقی دنوں میں بھی کبھی پورے نہیں کر سکتا، پھر فدیہ دے سکتا ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ اس کے بعد روزے ہی رکھیں اور نفل روزوں سے پہلے اپنے فرض روزے پورے کریں، یہی کرنا چاہیے۔
وہ اصل میں پوچھنا جاوید صاحب شاید یہ چاہ رہی ہیں کہ جیسے شوال کے جو چھ روزے ہیں، تو یہ چاہ رہی ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو میرے چھ روزے اگر میرے چھوٹ گئے، وہ چھ روزے میں شوال ہی میں رکھ لوں تو کیا وہ میرے رمضان کا بدل بھی ہو جائیں گے اور وہ شوال بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے؟
انشاءاللہ، اللہ سے توقع رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں بندوں کے اوپر، توقع رکھنی چاہیے، میں ان کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں سنا سکتا،
لیکن صحیح،
لیکن اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ چونکہ نیت نیک ہے، مقصد یہ ہے کہ میرے روزے بھی پورے ہوں، مجھے وہ اجر بھی ملے، کیا بعید ہے اس پروردگار کے لیے، وہ بندوں پر عنایت فرمانے والا ہے، یہ بھی دے دے آپ۔
تو سر تعداد بہت بڑھ چکی ہے ان روزوں کی جو قضاء ہے، تو جو سال سال کا اجر ہے پچھلے ایک سال کے روزوں کا اور اگلے ایک سال کے، اس سے بھی پھر یہی توقع اللہ سے رکھنی چاہیے یا کوشش بھی ساتھ ساتھ رہنی چاہیے؟
نہیں، ساتھ کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ آپ دو دو تین تین کر کے ہی ہر مہینے میں رکھ لیں، اگر تین روزے بھی ہر مہینے میں رکھے جائیں تب بھی 36 روزے ہو جاتے ہیں سال میں، تو پورا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بیان کر دیا نا قانون، یہ بیان کر دیا ہے پہلے فعدت من ایام الاخر میں رعایت دی، اس کے بعد آگے جا کے یہ واضح کر دیا کہ یہ رعایت اٹھا لی گئی،
صحیح،
اور اس کی وجہ بیان کی، لے تکمل العدہ، یعنی اللہ کو یہی پسند ہے کہ تم تعداد پوری کرو،
پوری ٹھیک۔
یہ پہلی فرصت میں رکھنا مناسب ہے کہ آدمی انتظار کرے کہ اب میری بہتر طبیعت اس سے بھی اچھی ہو جائے، پھر میں زیادہ آمادگی کے ساتھ رکھوں،
یا بہتر موسم ہو جائے،
موسم ہو جائے، اس میں کیا کرینے، کیا
کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ایک عبادت آپ پر فرض تھی، آپ جلد سے جلد وہ حق ادا کر دیں، لیکن آدمی اپنی طبیعت کے لحاظ سے، نشاط کے لحاظ سے اگر مؤخر بھی کرتا ہے تو امید ہے کہ ایک اچھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، تاہم کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زندگی کا کوئی معلوم نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، تو بہتر ہے کہ جو آپ پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو پورا کر کے اپنے رب کے حضور میں آپ جائیں۔
جی جناب،
سر ایک قمری سسٹم ہے اور ایک شمسی سسٹم ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو تہوار ہیں وہ قمری سسٹم کے مطابق ہیں؟
ہمارے جو تہوار ہیں وہ اس لیے قمری سال کے ساتھ متعلق کیے گئے ہیں تاکہ وہ ایک ہی موسم میں نہ پڑے، یعنی ان میں ایک طرح کا دوران قائم رہے، کبھی سردی میں آ گئے، کبھی گرمی میں آ گئے، ورنہ بڑا مشقت کا معاملہ ہو جاتا بعض قوموں کے لیے۔ اب دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں جو گرمی کے مہینے ہوتے ہیں وہ آسٹریلیا میں سردی کے مہینے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، تو قمری دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے، اس میں کبھی گرمی میں آ جاتے ہیں، کبھی سردی میں آ جاتے ہیں، تو اس کو قمری مہینے سے متعلق کیا، نماز کو سورج کے ساتھ متعلق کر دی،
جی جی،
تو دونوں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، یعنی یہ جو سنین و حساب ہے یہ سارا کا سارا قمری پر بھی ہے، شمسی پر بھی ہے، دونوں اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں قمری سال کے بارے میں کہتے ہیں اسلامی سال ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، قمری سال بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اس کی کچھ اور ضرورتیں ہیں، اس کی کچھ اور ضرورتیں ہیں۔
اچھا جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم ایک روایت سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن، آپ نے جو ہے وہ قرآن بھی سنایا، تو اس روایت کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہاں یہ ایک روایت بنی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ میں اس رمضان میں ایک قرآن پاک جو ہے وہ ناظرہ ختم کر لوں، یا دو کر لوں، یا 10 کر لوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف شاید توجہ ہماری کم ہوتی ہے، تو یہ جو ناظرہ جو پڑھا جاتا ہے اس کو کس نظر سے ہم دیکھیں گے؟ یہ بھی تو ظاہر ہے باعث اجر ہے، باعث رحمت ہے،
یہ اللہ کی کتاب ہے، آدمی شوق سے پڑھتا ہے اس کو، ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک پہلو ہے، انسانی نفسیات پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید اللہ کی کتاب کی حیثیت سے سمجھنے ہی کی چیز ہے، یعنی ہمارا اصلی ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں، یہ سمجھائی جائے، یہ بتائی جائے. لہذا ہمارے ہاں جب بھی کبھی قرآن مجید پڑھا جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی سنائیں ساتھ، یا اس کا مدعا بتائیں لوگوں کو، لوگ اس کو پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں. اگر آپ رمضان کے مہینے کو اس کے لیے خاص کر لیں کہ مجھے اس میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے، مجھے اگر قرآن سننا بھی ہے تو پہلے اس سورہ کو یا جتنا قرآن پڑھا جائے گا اس کو سمجھ کر جانا ہے، یا اس موقع کے اوپر علماء بھی یہ اہتمام کریں کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کا خلاصہ بتا دیں یا ترجمہ سنا دیں سادہ طریقے کے اوپر، تو یہ ضروری ہے.
تو یہ آج کل جو یہ ایک ہے کہ اور ٹرینڈ ہے کہ
قرآن کو آپ بے سوچے سمجھے کیسے پڑھ سکتے ہیں.
تراوی میں جو کرتے ہیں نا، جو مختلف اسکالرز کرتے ہیں تراوی میں، کہ وہ ہر چار رکعت کے بعد یا آٹھ رکعت کے بعد وہ بیٹھتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور قرآن میں جو پڑھا گیا ہے اس کو سمرائز کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. یہ ایک اچھی روایت ہے،
بہت اچھی روایت ہے. دیکھیے اس کے جو طریقے بھی لوگوں کی سہولت کے لیے ہوں آپ اختیار کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ چیز کہ قرآن مجید ہر حال میں ختم کرنا ہے، یہ کوئی چیز نہیں. آپ نے جو بات بیان کی ہے اس کا تعلق رمضان میں تلاوت سے نہیں ہے، اس میں تو قرآن چونکہ اجزاء میں نازل ہوا ہوتا رہا، تو قرآن کو جمع کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ترتیب قائم کی گئی، اب وہ پورا قرآن اس ترتیب کے ساتھ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور آپ نے سنا، آپ نے پڑھا اور جبریل امین نے سنا، تو وہ قرآن کے جم و ترتیب کا عمل ہے جو اس طریقے سے کیا گیا، اور یہ آخری دو سال کیا گیا.
ٹھیک،
یعنی اس کا تعلق اس سے نہیں تھا یہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہ چیز نہیں تھی. صحابہ کرام کے زمانے میں یہ کوئی روایت نہیں تھی کہ ضرور ختم ہی کرنا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا ختم کر لیتے تھے، بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی کر لیتے تھے، اور بعض اوقات چند بڑی صورتیں پڑھ لیتے تھے. تو قرآن کو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے.
ٹھیک،
ہر حال میں.
ٹھیک ہے جی. جی
ہمارے آج کے دور میں جو نوجوان ہیں وہ روزہ رکھ کر، یعنی روزہ رکھ کر جو ہے غیر مہذب چیزیں جو ہے اس کی طرف اس کا یعنی لگاؤ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہے، تو اس کو بھی یعنی وہ پرہیز نہیں کر پاتا. تو اچھا، اس کو کیسے بچایا جا سکے آپ تو ان سے؟
میں نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے. میرے جلیل القدر استاد نے بھی اپنی کتاب تزکیہ نفس میں روزے کی آفات کا عنوان قائم کر کے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، تو اس کے لیے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے. لیکن ان میں جو بنیادی بات بتائی گئی ہے، انہوں نے بھی بتائی اور میں نے بھی اس کی تفصیل کی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ روزے کی اہمیت کو سمجھیں. یعنی یہ ساری چیزیں بے شعوری کی وجہ سے ہوتی ہیں، چیز کے رسم بن جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہم جب کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت میں نہیں سمجھتے تو غلط رویے اختیار کر لیتے ہیں. روزہ ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے، اس کی اطاعت کے جذبے سے روزہ رکھا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ تقوی پیدا ہو، تو اگر وہ تقوی روزے کے دوران میں بھی نہیں رہا تو پھر بعد میں کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یعنی تو مقصد ہی فوت ہو گیا. مقصد کیا ہے، عبادت کی نوعیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا ظہور کیسے ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. علماء کو بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم لوگوں نے بھی، ہم طالب علموں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آپ میری کتاب میزان میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں ایک ایک اس طرح کی چیز کو موضوع بنا کر یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. یعنی جب کوئی چیز انسانی شعور کی سطح پر آ جاتی ہے تو انسان متنبع ہوتا ہے، اس میں غلطی ہوتی ہے تو وہ لوٹتا ہے، اگر پاؤں پھسل جاتا ہے تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اسے شعور ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس میں میں کیا کھوؤں گا اور کیا پاؤں گا. اگر یہ رویہ اختیار کیا جائے اور یہ آفات لاحق کر لی جائیں تو پھر تو آپ پائیں گے کچھ بھی نہیں، سب کچھ کھو کر آ جائیں گے. کیونکہ بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں تھا، وہ تو ایک علامت تھی اس بات کی کہ اللہ کی اطاعت پر میں ہر چیز بند کر سکتا ہوں. تو ہر چیز بند کرنے کے لیے تو یہ ساری تربیت کی جا رہی تھی. تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، جو مکروہات ہیں، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ممنوع قرار دی گئی ہیں، اگر انہی کا ارتکاب روزے میں بیٹھ کے کرنا ہے تو پھر روزہ کیا ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہوئی؟ تو اس کی لوگوں کو تربیت دینی چاہیے. ہمارے ہاں چونکہ عبادات ایک رسم سی بن جاتی ہیں، تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، کھائیں گے نہیں پئیں گے نہیں کافی ہے، اس کے بعد جھوٹ بولیں، اس کے بعد غیبت کریں، اس کے بعد بےہودہ حرکتوں میں مبتلا ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ ہے ہی اس لیے کہ آپ کو ڈسپلن کرے اور آپ کے اندر وہ تقویٰ پیدا کرے. میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کیا ہے، حدود آشنائی، یعنی انسان اپنی جبلتوں کو حدود سکھائے کہ ان کے اندر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری شریعت کیا ہے، وہ اصل میں حدود کی تربیت ہے. اسی وجہ سے بارہا اللہ تعالیٰ اس کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود ہیں، ان میں اعتدال نہ برتو، حدود سے تجاوز نہ کرو۔
ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اصل میں، جبکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت وسیع ہے، اس میں بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسکس نہیں ہو سکیں۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہوں گے، ہمارے یہاں جو شرکا ہیں ان کے پاس بھی بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے سوالات میرے پاس ای میلز پہ موجود ہیں، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم یہیں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں، لیکن اگلی کسی نشست میں، متفرق سوالات کی نشست میں، کچھ اور بھی سوالات ہم ٹیک اپ کریں گے، جو روزوں سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، تراویح سے متعلق ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کے بھی کوئی سوالات اگر ہوں تو آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر لکھ بھیجئے، ih@duniatv.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجئے۔